कैसे आप लोग? कैसा लग रहा है आपको सफर में और बाहर? किस किस को आज निकलना मुश्किल लग रहा है? हाथ खड़ा करें। किसी को भी नहीं? मेरा लग जिनको मुश्किल लगे वो आई नहीं। ऐसे चलिए, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि हम क्या करेंगे? चंद लोग शेयरिंग दें। क्या अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि पेरेंटिंग कैसे होती है और क्या होती है? जी, क्या उम्मीद है आपकी इस कोर्स से? पीछे से कोई? जी आप बताइए।
अपनी और अपने बच्चों की सलाह कर सके।
अपनी और अपने बच्चों की सलाह कर सके, ठीक है। और किसी की हो? कैसे बच्चों की सलाह होती है इसके? अगर आपसे कोई पूछे कि आप माशाल्लाह इस उम्र में पहुंच गई हैं, बच्चों वाले ही होंगे ज्यादा, तो क्या फील किया आपने कि बच्चों की तरबियत का? अगर एक जुमला कह लें, ज्यादा से ज्यादा ग्लॉस नहीं, जुमला, एक जुमले में अगर आप कहें कि अच्छी पेरेंटिंग का राज क्या है? जी आप पीछे से। बच्चों की तरबियत से पहले अपनी तरबियत। मेरे दिल में आता है जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसी मैं हूँ वैसे मेरे बच्चे होंगे। कोई अनयूजुअल चीज ही नहीं है ये। हमारी नानियों और हमारी दादियों को हमसे ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग आती थी, जबकि उन्होंने कोई पेरेंटिंग सेमिनार अटेंड नहीं किया था। वो बेहतरीन और कामयाब माई थी, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी। इसका राज क्या है? अपने आप से पूछिए। मैं आपसे चंद बातों के जरिए ही इसका जवाब ले लेती हूँ। आप देखिए कि आप जितनी सिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं बच्चियों के सिवा, कोई आप में से कह सकता है कि मुझे चावल उबालने नहीं आते? सबको आते हैं। रोटी बनानी नहीं आती? सबको आती है। कपड़े धोने नहीं आते? सबको आते हैं। जो काम सुबह शाम हम करते हैं, उसको करने के लिए हमें किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई काम हम नहीं करते, कभी कभी करना पड़े, तो क्या कहते हैं? बहुत दिन से ये किया नहीं है, मुश्किल होगा। ऐसी है ना, कोई काम पहले से करते थे अब छोड़ दिया हुआ, अब काफी अरसे के बाद दोबारा वही चीज बनाने खड़े हुए तो सोच में पड़ गए कि क्या होगा, कैसे होगा, तो उस वक्त फिर आप परेशान होते हैं। अब आप इसको ले लीजिए पेरेंटिंग के साथ, पहला बच्चा। एक औरत का जब पहला बच्चा आता है तो वो उसके लिए एक नया काम होता है। हमारे कल्चर में बच्चे के पैदा होने के साथ नहीं, बल्कि उसके बहुत बाद ख्याल आता है कि बच्चों की तरबियत के लिए भी कुछ करना था। लेकिन एक बच्चा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब इसके बाद आप उस बच्चे की तरबियत की फिक्र कर रही हैं और आप परेशान हैं कि कैसे ये, कि आप रोज खाना पकाते हैं और रोज पूछें कि हाय पता नहीं कैसे पकाना। फर्क किस बात का है? बस आप ये समझ लीजिए, और वो क्या है कि फर्क इस बात का है कि एक होता है चल चलाओ करना, एक होता है एक्सीलेंसी। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। आज अगर हम इस नई चीज को सामने रखने लगे हैं ना, तो एक नया नोटपैड लें, नई बुक लें, नई डायरी लें, और आज से आपकी जिंदगी का एक नया मरहला शुरू हो रहा है। यानी कि आप पहली दफा माँ बन रही हैं, और आप में से बहुत सारी बच्चियां भी माँ नहीं बनी, उनके लिए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और वो क्या है कि आप ये सोचिए, अल्लाह मुझे माँ क्यों बनाता है? अल्लाह ने एक औरत को ही माँ क्यों बनाया? दरख्तों पे उगते बच्चे पले पलाए सीधे साधे आ जाते, लेकिन आप हम सब जानते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो कुछ बुनियादी कामों के अलावा जो काम वो करता है उसमें उसका दिल धड़कता है, उसका मैदा हजम करता है, खा नहीं सकता लेकिन पी सकता है, निगलता है, माँ नहीं सिखाती, दूध पीता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना हदैना हु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हम इंसान को पैदा करते हैं तो हम उसको दोनों रास्ते भी दिखाते हैं। तो मुफस्सरीन कहते हैं ये दोनों रास्तों से मुराद माँ के दूध है, कि बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि दूध किधर से लेना है, खुद ही सब करना सीख लेते हैं ना। क्या ये मुमकिन नहीं था कि बच्चा सब कुछ सीखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया दुनिया में आ जाता? लेकिन अल्लाह ने ये औरत माँ को दी। कोरे कागज की तरह का एक बच्चा जिंदगी में आता है, اور آپ نے اور میں نے اس پہ لکھنا ہوتا ہے. جیسے آج آپ اس کورس کے لیے ایک چھوٹی سی نئی بک لگا رہے ہیں, آپ اس کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہوئے بہت کیئرفل ہوں گے کہ ہائے پتہ نہیں کیسے لکھوں گندا نہ ہو. پھر شروع میں ہم بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر ہم اس کے بارے میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں, اور جب بہت ہی گندی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اب چھوڑو پرانی کتاب ہے. بلیو می, آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ یہی کچھ کیا کہ ہم ایک جملہ لکھے آج اس موضوع کی مناسبت سے کہ سب کو فکر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا, لیکن بہت کم کو یہ فکر ہے کہ ان کی اولاد کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہم چلے جائیں گے, بہت سارے ہمارے بچوں کو سہارا دینے والے, دودھ پیتے بچوں کے لیے مائیں کہتی ہیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کو دودھ کون پلائے گا. حالانکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں اتنے فارمولے اور اتنے سپلیمنٹس ہیں کہ کہتے ہیں ماں کے دودھ کا نیم البدل, سچ ہے کہ جھوٹ اس کو چھوڑ دے. اور ہم نے اپنے مشاہدے میں بھی یہ چیز دیکھی کہ جن کی ماں مرتی ہے پھر بہت ساری مائیں ان کی بن جاتی ہیں, ہر بچہ ان سے پیار کرنا, ہر بڑا اور بچہ ان سے پیار کرتا ہے, پھر بڑا بچہ فوت ہو جائے تو ماں کہتی ہے اس کا رشتہ کون ڈھونڈے گا, اس کو کون کرے گا, ابھی تو میرے بچے کو سمجھ نہیں تھی, ابھی تو زمانہ نہیں سیکھا کچھ نہیں. لیکن سب ہو جاتا ہے, لیکن کبھی آپ نے کسی جوان بچے کے مرتے کا سنا؟ چلیے آج اس سیمینار کو ہم سانحہ پشاور کے نام کرتے ہیں. وہ بچے جو ابھی کلی سے پھول بننے کے مرحلے میں تھے کہ فصل کٹ گئی, آپ اور میں سوچیں ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. کوئی بڑے بھی ہوں گے اس میں, کوئی چھوٹے بھی ہوں گے, جو پی بی ٹی کیس سے پہلے چلے گئے انشاءاللہ, ہمارا گمان بھی اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ان کو تو سیدھا جنتوں میں لے جائے. بچے سارے اچھے ہوں گے, ہمارا اللہ تعالیٰ پہ اچھا گمان ہے, نہ ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ دے رہے ہیں, نہ کوئی یہ سوچے, نہ کوئی یہ کوشچن بعد میں لے آئے کہ اچھا وہ شہید ہیں کہ نہیں. ہم اس وقت ان کی بات نہیں کر رہے, ہمیں یہ فکر ہے کہ وہ چلے گئے, اگر وہ زندہ رہتے تو وہ اس امت کا کیسا اضافہ بنتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دور میں مائیں جس بات کی زیادہ فکر کرتی تھی وہ کیا تھی؟ بے چین تھی اور وہ پریشان تھی. کیا تھی؟ کہ ان کے بچے دین کے سپاہی بنے, باعمل مسلمان بنے, دین کی دعوت دیں, اللہ کے راستے میں نکلیں. ہر دم ان ماؤں کے دلوں میں سے یہی بات نکلتی تھی, میرا بچہ دین کا داعی, میرا بچہ دین کا سپاہی, میرا بچہ, میرا بچہ. عطی اللہ اور عطی رسول کو وہ بچوں کا اڑنا بچھونا بناتی تھی. اور آج ایک دور ایسا آ گیا, فکر بہت ہے آج بھی, لیکن ان کے اے لیول, او لیول, ان کی وی سی ایس اور ان کے گریڈز اور ان کے مارکس, سردی بہت ہے تو سویٹر پہننا کہ نہیں پہننا, اور ساکس پہننے کہ نہیں پہننے, اور ان کو ہم نے جوتے لے دیے برف پہ چلنے والے کہ نہیں. لیکن اگر عملی طور پر ہماری اولاد بھاگ کے جہنم کی روڈ پہ بھی چل رہی ہو تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے کس طرف جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ایک وہ احساس تھا کہ جس میں ہر چیز کے ساتھ اللہ اور اس کا دین تھا, اور آج ایک یہ احساس زیاں ہے کہ ہمیں احساس زیاں بھی نہیں لگ رہا. یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت کسی بھی قوم کے لیے کیوں اہم ہے, کیونکہ کسی بھی قوم کے خیر اور شر اور اس کے عروج اور زوال کا انحصار اس قوم کی ماں پر ہے. مائیں اچھی ہوتی ہیں, آپ اپنی ہسٹری کھولیں, میرا دل کر رہا ہے آج ہی دل میں خواہش ہے کہ اگلا کوئی سیمینار صرف ہسٹری پہ کریں گے. آپ کو ذرا صحابہ کے دور سے لے کے آج کے دور کے موٹے موٹے واقعات سنا دیں. جس دور میں مسلمان ابھرے پیچھے ماں تھی, جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا, امت کی شام ہوئی, پیچھے ماں اپنے فرض کی کوتاہی سے ناشنا ہو گئی. وہ شعور ہی نہیں رہا. قومیں تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک ان کا شعور زندہ رہتا ہے اور ان کی آئیڈینٹیٹی زندہ رہتی ہے. جب قومیں دوسری قوموں میں اسیمیلیٹ ہو جائیں, جب غیروں کا رنگ اپنانے لگے, جب صرف اللہ کی بجائے معاشرے کا رنگ روح اتنا چڑھے کہ پہچان تک ختم ہو جائے, تو یاد رکھے کہ یہ اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ قوم بھی مٹ جائے گی. کبھی بھی آپ نے کوئی چیز دیکھا ہو, مثال ہے کہ کوئی نشان پڑاؤ مٹائیں, ایک دم نہیں مٹتا, ربڑ لگاتے جائیں گے اوپر, آہستہ آہستہ ہلکا ہوگا داغ, پھر ایک وقت ہوگا بالکل ہی چلا جائے گا. امتیں وجود اسی طرح کھوتی ہیں جب بچے اس طرح سے تربیت نہیں پاتے جیسے کہ پانی کی ضرورت ہے. کل کی ماں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, وجہ یہ کہ ماں اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی جس میں اپنے بچے کو رنگنا چاہتی تھی. ایک جملہ بڑے شعور سے بولوں گی, آپ بھی لکھ لیں. جب مائیں خود اللہ کے رنگ میں رنگی ہوتی ہیں نا, تو غیر شعوری طور پہ بچے بھی اسی رنگ پہ آ جاتے ہیں. آج ولولہ بہت ہے, شور بھی بہت ہے, وجہ کہ اپنا رنگ کوئی نہیں ہے تو اب بچے پہ چڑھانا ہے. بچے دن رات ہماری معمولات کو, ہمارے معمولات کو دیکھتے ہیں, ماں کے بھی دیکھتے ہیں, باپ کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن باپ تو واقعی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. باپ تو شاید سب سے آخر میں گھر میں آنے والا اور صبح سب سے پہلے جانے والا فرد ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ باپ سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں گھر پہ, کرائے سے لے کے بل سے لے کے گروسری سے کھانے سے پینے سے. اگر دنیا داری اور عقل کی نظر سے دیکھے نا, تو وہ جتنا خرچ کر کے گھر بنا کے وہاں رہ رہے اتنا ہی کم وقت وہاں سپینڈ کرتا ہے. رات کو آتے ہیں, صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ بچے سوتے ہوتے ہیں تو باپ آتے ہیں, اور بچے سو رہے ہیں تو باپ چلے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے عورت کے ہاتھ میں وہ کام دے دیا جو اللہ نے خود کیا. رب یربی تربیہ, یہ جو لفظ تربیت اولاد ہے نا, تربیت کا لفظ رب والا ہے, را بابا, ذرے کو کمال دینے والا, پرورش کرنا. اس طرح غیر محسوس طریقوں سے مختلف مراحل سے گزار کے کسی کو اعلیٰ درجے پہ لے جانا کہ پتہ ہی نہ چلے. ایک بیج سے درخت بننے کے سارے مرحلے کو دیکھ لیجئے, وہی سب کچھ موجود ہے. تو عورت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی تربیت رکھی ہے. پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ماں کے ہاتھ میں صرف بچے کی پیدائش اور اس کی نگہداشت نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں ماں ایک واقعی ذمہ دار ہستی ہے. ہم بچے کے کھانے کا پینے کا فکر کرتے ہیں, بیمار ہے اس کا فکر کرتے ہیں. اصل میں جو چیز مجھے آج سمجھ کر جا رہی ہے, کل بھی میرا اسی موضوع پہ درس تھا کسی جگہ پہ, اور اس پورے ربیع الاول میں میرے ذہن میں ایک ہی تھیم ہے کہ آخر نبی نے جو انقلاب پیدا کر دیا تھا اتنے تھوڑے سالوں میں, میں اور آپ آج لاکھوں کے ملینز میں ہونے کے باوجود نہیں پیدا کر پا رہے. اس کا راز کیا؟ یہی راز نکلا کہ آج وہ کردار نہیں ہے. نبی نے کردار بنائے تھے, تربیت کی تھی, یزک کی ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم آج تربیت کے مراحل سے نہیں گزرتے. ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت دین کے اصولوں کی روشنی میں کرے. دوسری ذمہ داری ہر ماں کی کیا ہے؟ اسلامی تہذیب یعنی اسلامی کلچر سے اپنے بچے کو واقف کرے. ہم کلچر کے نام پر بھی بچوں کو سکھاتے ہیں تو وہ گوٹے والے کپڑے, کناریاں, اور 14 اگست کو وہ ایسے جھنڈے اٹھا کر کہتے ہیں یہ پاکستانی کلچر ہے. آج کلچر کے نام پہ سب سے زیادہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. اسلامی کلچر کیا ہے؟ اسلامک وے آف لیونگ. ہر ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو ڈریس کوڈ سے لے کر اپنے آؤٹ لک ہر چیز میں اسلامی اصولوں کا پابند بنائے. پھر ہر ماں کا یہ لازمی فرض ہے کہ بچے کو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ محبت دے. کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. ایک وہ وقت تھا کہ ماؤں کی لوریاں صحابہ کی کہانیاں ہوتی تھی, یقین کیجیے, اور اپنے دودھ کی دھاروں میں بچوں کو سکھا دیتی تھی کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا. وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے گھر سے باہر کام کرنے والی نسلیں پیدا کرتی تھی. وہ کون تھا جس نے ابو جہل کی گردن پہ تلوار رکھی؟ وہ ایک نہیں, دو تھے, وہ بچے تھے, ٹین ایجر, ارلی ٹین ایجر, معاوض اور معاذ, افرا کے بیٹے تھے. عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ چچا, ابو جہل کی در ہے, کب جب میدان بدر میں سب آئے میں, کہا تمہیں اس سے کیا لینا؟ کہا نہیں, ہماری ماں نے بتایا کہ وہ مکہ میں نبی کو گالی دیتا تھا. کہا اچھا. یہ باتیں کرتے ہوئے دور سے کہتے ہیں مجھے ابو جہل دکھا کہ جس نے اپنے سر پر شتر مرغوں کا پر لگایا ہوا تھا اور ٹوپی تین بڑی شان سے, اور اس کے ارد گرد لوگوں نے ایک حلقہ باندھا ہوا تھا. کہا وہ رہا تمہارا شکار. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میری بات سن کر وہ دونوں بچے اس طرح اچھلے جیسے وہ موسل کے اندر سے, وہ جیسے کنڈی ڈنڈے کے اندر سے ادرک کی گٹھلی نکلتی ہے, اور تھوڑی دیر بعد دونوں کی تلوار پہ خون لگا ہوا ہے, اور دونوں یہ دعویٰ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میری تلوار سے ابو جہل مرا, اور دوسرا بھی. اور میدان جنگ کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ کیس کیا، کہا تم لوگوں نے تلوار پوچھی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، تلوار تو نہیں پوچھی. کہا لے کے آؤ، میں دشمن خدا کا خون پہچانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے کہا. اور جب دونوں کی تلوار دیکھی تو کہا کہ تم دونوں کی تلوار یک وقت لگی اور تم دونوں کی تلوار سے وہ مرا. بعد میں پھر ابن مسعود نے اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹی تھی. اس وقت بھی اس کی شان اتنی تھی، کہتا تھا وہ چرواہے بڑی اونچی جگہ پہ آ چڑھ گئے، یعنی تجھے بڑی آنر مل رہی ہے ایک سردار کو مارا. میری گردن کاٹو گے نا، یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا تاکہ میری گردن میرے سر کے ساتھ گری ہوئی دکھے تو لوگ کہیں یہ ایک سردار کی گردن ہے. یہ ہے امت کا فرعون. کنہوں نے مارا؟ دو بچوں نے مارا. یاد رکھیے، آپ اپنی اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات دیکھتے جائیے، جو تبدیلی ینگسٹرز نے پیدا کی وہ بڑے لوگوں نے نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ینگسٹرز تھے، وہ باپ جو آپ کے خلاف کفر کو سپورٹ کرتے تھے ان کے بیٹے آپ کے حامی تھے. ایک سے زیادہ کہانیاں آپ کو بھی بتاؤں گی. ابو جہل کا نام لیا تو اکرمہ ان کا بیٹا تھا، اسلام کا سپاہی. ولید بن مغیرہ کفر کا سردار ہے تو خالد بن ولید اسی کا بیٹا جس کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، کہ جنہوں نے اس طرح سے میدان جنگ میں کود کر جنگوں کے نقشے پلٹ دیے. ان کی مائیں ان کو لوریاں دیتی تھیں، اور ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لا رہی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو لے جائیے، دودھ پیتا بچہ، آپ اسلام کے دفاع کے لیے نکلے اس کو لے جائیں. کہا میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ کہا کہ جب آپ کی طرف دشمن کا تیر آئے تو اس کو ڈھال بنا لیجیے گا، میرے پاس اور کچھ نہیں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ اس راستے میں کام آ جائے. کبھی سوچیں یہ جذبے جن ماؤں میں ہوں ان کو اس طرح کے تربیتی سیشنز کی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو پہلے دن سے یہ سبق سکھاتی تھی، وہ دعائیں بھی اسی لیے مانگتی تھی. آپ پڑھیں گے اسی انشاءاللہ سیریز میں، ہم پڑھیں گے حضرت مریم کی ماں کا واقعہ، کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں تو اب تیرے نام کرتی ہوں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں. وہ بچے کی خواہش اس لیے کرتی تھی، اور یہ بات آج سے نہیں، یہ بہت سو سال پہلے سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بخاری کا واقعہ آتا ہے، کہنے لگے کہ آج کی رات میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، پھر ان سے 100 بچے پیدا ہوں گے، پھر ان 100 بیٹوں کو میں اللہ کے راستے کے مجاہد بناؤں گا. ہم ہوتے تو ہم کہتے 100 بزنس کھولوں گا، 100 کارخانے لگاؤں گا، 100 فیکٹریاں لگاؤں گا. ترجیحات بندے کی دعاؤں سے پتہ چلتی ہیں. یاد رکھیے، دعائیں دیکھ لیجئے قرآن پاک کی، انبیاء کرام کی دعائیں دیکھ لیجئے کہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا مانگتے کہ اللہ نیکوں میں سے دینا. حضرت زکریہ مانگتے تو ربی حبلی ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا، اے میرے رب مجھے 5 اولاد دینا. انسانوں کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑی دعا تو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب وبس فیہم رسولا منہم من انفسہم، اب انہیں میں سے ایک رسول پیدا کر دے تو بات ساری جمع کر لیں. تو جو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس کی اولاد کے بارے میں بھی بنتی ہے. فطری طور پہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، چاہے وہ خود نیک بھی نہ ہو. دوسری چیز فطری طور پہ ہر ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے اچھا ہو. چور کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ چور بنے، ڈاکو لٹیرا کبھی نہیں چاہے گا میرا بچہ لٹیرا بنے. اور اسی طرح سے خود سست پڑے ہوئے لوگ بھی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے دیکھتے ہیں، نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت کی ہے پکار ہے کہ مجھ سے اچھے ہوں. لیکن اس ساری چیز کے اندر عملی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ جب تم اپنے بچوں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل بنتے ہو تو تمہارے بچے بھی تمہیں دیکھتے ہیں. اور اگر تم رول ماڈل نہیں ہو، آپ امیجن کریں نا کہ ایک مصور ہے، کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے ایک منظر رکھ دیں، کوائٹ ایزی ہے، کچھ نہ کچھ 19-20 کا فرق ہوگا، بنا دے گا. لیکن آپ اس کے سامنے گھوڑے کی تصویر رکھیں اور اس کے کہے کہ تم پھول کی ڈرائنگ کرو، نہیں ہو سکتا نا. بالکل یہی کیفیت آج ہمارے گھروں میں اس وقت ہو جاتی ہے کہ صبح اٹھ کر رات بستر پہ جانے تک باپ کا معمول کیا ہے اور ماں کی سرگرمیاں کیا ہیں. بالکل تعصب سے پاک. اور شکر ہے میں بھی آج ہی کے دور کی ہوں, اس لیے آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں کمپیئر کر رہی ہیں بار بار پہلے دور کی ماں کو اور آج کی. استثنائی صورتیں, ایگزیمپٹڈ سچویشن ہر جگہ ہوتی ہیں. کل بھی اچھی مائیں تھیں, آج بھی اچھی مائیں, کل بھی بے پرواہ مائیں تھیں, آج بھی. فرق پتہ کیا ہے؟ ریشیو اینڈ پرپورشن. یہ لکھ لیں, کل کے دور میں 98% مائیں جو تھیں وہ اس سوچ کی حامل تھیں کہ ہم بھی نیک ہوں اور ہمارے بچے بھی نیک ہوں. 2% تب بھی ایسی تھی جو ادھر ادھر پھرتی, چگلیاں کھاتی تھی اور وقت ضائع کرتی تھی. آج کے دور میں یہ ریشو پرپورشن بس 2% رہ گئی ہیں باشعور مائیں آپ جیسی, جن کو بہت ہی بہت فکر ہے اس بات کی. اور 98% ماؤں کی صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کی روٹین کے. اس کو پھر دو حصوں میں بانٹ لیجئے. اپنا کام چھوڑ کر آپ کسی کا کام کرتے ہیں. مثلاً میرا کام کیا ہے؟ میرے بچے کی تربیت. میرا بچہ مجھے دیکھے, قریب سے دیکھے, میرے ساتھ وقت گزارے, میری گود میں رہے, میرے سینے سے دودھ پیے, یہ کام تھا میرا. کتنی مائیں 6-8 دن کے بچے کو بیبی کیئرز میں دے کر دوسروں کے بچے دیکھنے چلی جاتی ہیں, یہ ایک الگ سٹوری ہے. نہ بچے نے لمس پایا, نہ ماں کا دودھ ملا, نہ ماں نے اس کی نیپی چینج کی. رات کو دوسرے بچوں کی طرح وہ بچہ بھی ماں کے گھر میں آیا, سو گیا, صبح اس کو تیار کر کے دے دیا. یعنی ایک ماں کا میں سن رہی خود ہی سنا رہی تھی کہ ایک وقت تک اپنی رات جاب پہ اتنی بزی تھی کہ رات کو جب ڈے کیئر سے بچے کو لے کے آتی تھی, پھر کہتی کہ تھکی ہاری ہوتی تھی اپنے گھر کا کام کا جو بھی کر کرا کے کرنا, تو اس بچے کو جگاتی تھی جس طرح بھی ہے. رات سونے سے پہلے پورا پیک کر کے, اس صورت میں کہ بس صبح اس کی ٹوکری پکڑ کے گاڑی میں رکھ لوں, پورا رات کو پیک کر کے کہتی تھی, سلاتی تھی پیمپر سے, اور صبح بغیر کھولے بغیر دیکھے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, کیونکہ اس کو 4-5 بجے نکلنا ہوتا تھا. پہلے بچے کو لے کے چھوڑنا ہوتا تھا, پھر پہنچے شاید 2 گھنٹے میں وہ جاب پہ پہنچتی تھی. کہتی میں اس طرح اپنے بچے سے جان چھڑاتی تھی کہ بچے ایک دفعہ اس کو پیچھے کر دو. ساری رات کا بھوکا بچہ جو ٹوکری میں سویا وہ ماں کی گود میں کہاں سویا ہوگا, اور ساری رات جو فارغ ہوا وہ پھر صبح بیبی کیئر نہیں اس کو صاف کرنا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بچے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ماں کی شخصیت بڑی عجیب بنا دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انمول موتی ہے ماں, کس پیار سے اپنے بچے کو وہ دیکھتی ہے. ماں کے تو ہاتھوں میں سے بچے کو تقویٰ ملتا ہے, اس سے محبت ملتی ہے. عرب شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ماں ایک درسگاہ ہے, جب تم اس کی نئی تربیت کر دو گے تو پھر ایک پاکیزہ نسل تیار ہوگی. پھر ایک کوٹیشن آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, بہت ساری جگہ پہ عام ہے کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے, یعنی ڈور سٹیپ پہ آ جاتا ہے. لیکن جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے. اللہ نے ماں کو اتنی عزت دی ہے. تقریباً نصف صدی پہلے چلے جائیں, چلے اس سے بھی تھوڑا اوپر ہی لے جائیں, پاکستان بننے کے وقت تو آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہو گئی, نانیوں دادیوں سے بھی باتیں سنی ہوگی. اس وقت کیا تھا؟ ماؤں کی لوریاں قرآن کی آیتیں تھیں, قرآنی اور مسنون دعاؤں کے حصار تھے, جن کی آواز نماز فجر کے وقت سے بچوں کے کانوں میں پڑنے لگتی تھی. اور وہ باتوں ہی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جذبہ جہاد اور شوق اپنے بچوں میں ڈالتی تھی. اپنے رویوں میں مائیں سیدھی سادی تھی, خلوص تھا, دیانتداری تھی, امانت تھی, بھولی بھالی تھی, نظریں ان کی پاک تھی. ان کو نہ بازاروں کے فکر تھے, نہ ان کو چٹ چیٹ کرنی تھی, نہ وہ کمپیوٹر پہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیزیں نظروں میں ڈالتی تھی. جب ایک بچہ ایسی خوبصورت ٹیچر کے سامنے بڑا ہو تو آپ بتائیے کون سی چیز ہے جو اس کو روکے گی؟ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ بچہ 12 سال کی عمر کا ہونے تک خود بہت سمجھ چکا ہوتا تھا کہ دس از دا اونلی وے ٹو لیو, یہ مجھے رہنا. اور آپ اسلاف کی ماں کو دیکھیں, اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ جو ٹاپک آئے گا اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہماری مائیں کیسی تھی. خود اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کھلا پلا کے 4-5 سال کا جب باشعور کیا تو ان کو احساس دلانا شروع ہو جاتی تھی کہ اب تم علم حاصل کرنے کے لیے مجھ سے جدا ہونے والے ہو. شہروں میں جو عالم ہوتے تھے ان کے پاس لے جاتی تھی, پڑھو ان سے. دوسرے شہر سے کوئی آتا تھا, خود پہنچے نہ پہنچے بچوں کو ساتھ لے کے پہنچتی تھی. اور پھر ان بچوں کو جب اپنے شہر کے سارے استادوں سے علم سکھا چکی ہوتی تو پھر ان کی جیبوں میں کچھ پیسے سی کے ان کو بھیجتی تھی کہ جواب تم وہاں جا کے پڑھو. سنے ہوں گے آپ نے واقعات. سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا. اس طرح کا دیانت دار ماحول جب ایک بچے کو ملتا ہے اس کی خوش قسمتی پہ کیا میں اور آپ رشک نہیں کر سکتے؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ کوشچن آتا ہے نا کہ بچوں کی تربیت, بچے خراب, بچے بچے بچے, تو اس وقت ہم ان معصوموں کی بھی بات نہیں سمجھ پاتے. لوگ کہتے ہیں آج بچے اچھے نہیں ہیں, میں کہتی ہوں آج کے بچوں کو ماں باپ اچھے نہیں ملے, سب سے معافی کے ساتھ. لیکن آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, ہم آج تک کیوں یاد کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو, نانا دادا کو, چچا کو, بڑے تھے جو تھے. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں کہ جیسی آپ ماں ہیں کیا آپ کی ماں اس کی ہی ماں تھی؟ جو آپ کا لائف سٹائل ہے کیا آپ کی ماں کا بھی یہی لائف سٹائل تھا؟ جس شفقت سے آپ کی ماں نے آپ کو پالا اور آپ کو ٹائم دیا, کیا آپ بھی اتنی ہی دے پاتی؟ جذبے ہیں, اس میں شک نہیں. آج کی ماں کو زیادہ فکر ہے, پہلے تو فکر ہی نہیں کرنی پڑتی تھی. ہم نے خود سنا ہوا نانیوں دادیوں سے کہ بچے خود ہی پل جاتے تھے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی. ہر دو سال بعد گھر میں ایک نیا بچہ آتا تھا اور عموماً دیورانیاں اسٹانیاں اکٹھی رہتی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ہر ایج کا ایک کلاس روم ہی تھا بلکہ گھر, ایک ایک بھائی کا بچہ, ایک دوسرے کا, چار بچے. کہتی صبح نلا دلا کے کھلا پلا کے بچوں کو بٹھا دیتے تھے. چھوٹے بچے ہیں تو وہ خود ہی چھت پہ دیکھتے رہتے تھے, سو جاتے تھے, بھولے تھے. اور بڑے ہوتے تھے آپس میں کھیل کھال کے, بھوک لگتی تھی سب ایک دوسرے سے چھین چھون کے کھا لیتے تھے. میں اکثر پوچھتی تھی میری خاندان کی خاتون, جن کے آٹھ بچے تھے ماشاء اللہ, چھ بیٹے دو بیٹیاں, تو میں کہتی تھی آپ نے یہ آٹھ بچے کیسے پل گئے؟ تو پتا ہی نہیں چلا, خود ہی پل گئے. اور ہر دو دو سال بعد جب ایک بچہ آتا ہے نا تو تیسرے بچے کو پہلا بچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاتا تھا. آپ میں سے بھی کئی سسٹرز نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا ہوگا, ایسے ہی تھا. سات آٹھ سال کی بچی تو گھر میں ماں کے ساتھ اتنا کام کراتی تھی کہ چھوٹا بھائی اس کو پکڑنا, دودھ پلانا, اس کو بدلنا, یہ تو ماں کا کام. مجھے خود اپنا یاد ہے, حالانکہ اتنا فرق نہیں ہے بھائی کا چھوٹے کا, تو چھوٹا بھائی ہے, میرا خیال ہے پانچ چھ سال کا فرق ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بس شوق آتا تھا نا بچے کو نہلانے کا, دولانے کا, اس کو کپڑے پہنائیں گے, ہم دونوں بہنوں نے بیٹھ کے اس کو کپڑے پہنانے کی کوشش کرنی, اس کو فیڈر منہ میں ڈال رہے ہیں, شوق آتا تھا. اور میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں پھر مائیں بننا سیکھتی تھی. ماں کا آٹا روٹی پکانے کڑی ہوئی تو آپ بھی آٹا گوج اتنا سا آٹا لے کے بیٹھے اور بیل رہے. چھوٹی چھوٹی ہانیاں ہوتی تھی بچیوں کے پاس, جن کو کہیں گا جو کہ دو آلو اس کو پکڑا دینے, چلو تم بھی کرو. چوٹی موٹی کے چولہے کہاں ہوتے تھے؟ یہ بچوں کے جو آج کھلونے ہیں باربی ہاؤسز, یہ تھے آپ کے اور میرے وقت میں, ہم بھی کوئی اتنے پرانے نہیں ہیں. ایسی گھر گھری میں سیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے ہمارے لیے بھی, کچن بھی بڑے ہوتے تھے. ماں نے بڑی ہانڈی چولہے پہ رکھنی, ہم نے چھوٹی رکھ لینی, اسی میں رہ گئے. وہ آٹا بنا رہی ہیں, بیل رہی ہیں, تو ہم نے بھی روٹیاں, میں نے بھی روٹی بنانی ہے. اور اتنے غیر محسوس طریقے سے تربیت ہو جاتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. پھر آپ دیکھیں گھروں کے سٹائل کیا تھے. پورے گھر میں عموماً ایک واش روم, اور وہ بھی گھر سے باہر. نہ چاہتے ہوئے بھی چھ لوگوں میں سے پانچ کو صبر کرنا ہی پڑتا تھا جب ایک واش روم میں ہوتا تھا, صبر آ جاتا تھا. سب کو پتا اب ایک نہا رہا ہے, اب دوسرا نہ آئے گا, باری لگی ہوئی, ٹالرنس آ جاتی تھی. آج حالات کیا ہے دیکھیے کہ کسی بھی معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے. یعنی آج بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہیں تو بچے آئے بڑے ہوں گے تو پھر ہی پتا چلتا ہے نا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے ٹرینڈز کیا ہیں. ہم اگر صرف اس بات پہ, کل کافی یونیک ٹاپک پہ درس ہوا ہے, اگر آپ لوگ بھی سن سکیں ضرور وہ لیکچر سنیے. فرد سے لے کے قوم تک سٹیپس بتائے ہیں کہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں, پہلے اپنی ذات, اپنے گھر اور امت عموماً میں. اس میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ اگر صرف ہم لوگ جو آپ اور میں اس وقت 2014 کے بالکل آخری کنارے پہ کھڑے ہیں, اس ملک کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, اسلام دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر, آپ اور میں اگر ہم خود اپنے اس اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں چینج آ جائے گا. بالکل آئے گا. کس طرح آئے گا کہ ہم پہلے اپنی فکر کریں. یعنی معاشرے کے اندر جو کچھ حالات ہیں, میری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے خود اپنے بولے ہوئے جملے ہیں, جس طرح کی کہانیاں ہیں اور جو لوگوں نے دیکھا سنا ہے اسی کو کوٹ کروں. لیکن اتنے ان یوژل واقعات آج آپ کے اور میرے ارد گرد ہو رہے ہیں کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹالرنس ختم, گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقیں ختم, کسی نے بتایا کہ جیلوں میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں, کسی نے بتایا کہ بادنے ہاگنوں میں بادنے وائن جو ہے, اگر میں نام غلط لوں تو مجھے معاف کر دیں, لیکن آپ تو سمجھ لیں, باہر والوں کے لیے بولتی بچوں کی پولیس, یعنی بچوں کو جو لے جاتے ہیں. کل کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ آج جتنی بھی بچے بارنے وان لے کے جاتی ہے اس میں 70% پاکستانیوں کے بچے ہیں. یعنی کسی معاشرے میں کہاں کامیابی ہے کہ آپ وہاں کی بڑی بلڈنگوں سے دیکھیں گے, وہاں کی برف سے دیکھیں گے, وہاں کی خوبصورتی سے دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ مطمئن کتنے ہیں. جیلوں میں وہ, اسکولوں میں دیکھ لیجئے, ہمارا فیملی سیٹ اپ خود کہاں چل رہا ہے, ہر دوسری شادی ناکام ہے. اور جو بات سنی میں آپ کو خود سناتی ہوں, میں بولنا نہیں چاہتی اس لیے آپ خود سن لیں. ایک سسٹر کی شریک اتفاق سے ریکارڈ ہوئی تھی, ان سے کروائی تھی تو وہ مجھے مل گئی ہے کہ ایک تو سنا ہونا شادی ہوئی اور 2 سال بعد طلاق, 6 ماہ بعد طلاق. لیکن یہ واقعہ آپ نے بھی نہیں سنا, شہر میں رہتے ہوئے شاید آپ کے کان میں پڑا ہو, لیکن جانتے ہیں کہ آج کس طرح سے حالات ہیں.
شادی دیہات کی بہت انتظام ہوا تھا, بہت بڑی شادی تھی, بہت لوگ آئے ہوئے تھے اور نکاح بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, کیک کاٹنے کے لیے آئے تو دلہن کو کیک کھلانے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کے کپڑوں پہ گر گیا اور اس نے پھر اس کی وہ بھی لڑکی نے تو جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا برا بلا کہا اور پھر لڑکا جو ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے تو اس نے کہا میں نے ابھی اس کو اسی وقت طلاق دی, 3 دفعہ اس نے طلاق کر کے کہتے میں نے اس کو اب نہیں رکھا. یہ تو حال ہے آج کل شادیوں کا.
آپ دیکھیے کہ یہ فرسٹ ہینڈ, جس کی بھی بات اگر آپ جانتے بھی ہیں تو کوئی کسی سے ذکر نہ کرے, پہلی بات ہے. لیکن اس کے آگے بھی انہوں نے بہت کچھ سنایا ہوا, لیکن میرے لیے کوشچن یہ ہے کہ ٹالرنس کیوں ختم ہو گئی, کیا ہو گیا اگر کپڑوں پہ کیک ہی گر گیا نا, لاڈ سے کھلایا ہوگا. ایک تو جب لاڈ ہم بہت کرتے ہیں تو الٹے ہی پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ شادی ہال میں ہی ڈائیورس ہو جائے, اور وہ کہہ رہی کہ لڑکے نے اس کو پہلے سمجھایا کہ اٹس اوکے پھر کیا, لیکن جب نہیں خاموش ہوئی تو اس نے بھی سب کے سامنے پھر سنا دیا کہ جو تمہیں طلاق ہے. کبھی آپ نے سنا تھا تک کہ شادی والے دن ہی ایسے طلاق ہو جائے؟ یہ تو سنا میں نے, شادی کی رات لڑکے نے جا کے دو لڑکی کو کہہ دیا مجھے مجبور کیا گیا, میں نے تمہارے لیے شادی نہیں کی, فلاں کے لیے کی, تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن تمہیں بیوی نہیں بناؤں گا. یہ باتیں سنی ہوئی ہم نے آج سے 10-15 سال پہلے بھی سنی ہوں گی, یہ کبھی نہیں سنی کہ ٹالرنس کی اتنی کمی کہ شادی والے دن طلاق ہو جائے. یہ کیسی شارٹ ٹیمپرڈ نسلیں ہیں. اگر اس کردار کو سامنے رکھے جو بھی بات ہے, اگر تربیت کے انداز میں ٹالرنس ہوتی, صبر, برداشت, شیئرنگ, لوگوں کے جذبات کو پڑھنا, تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن جب مادہ ہی خدا بن جاتا ہے نا, کپڑے, اب واقعی وہ بھی سچی ہے جس نے شاید 6 مہینے لگا کے شاید 2-3 لاکھ کا جوڑا بنایا ہوگا, اب اس کا جوڑا ہی خراب ہو گیا اور اس کی تو امیدوں پہ پانی گر گیا نا, کہ اب لوگ اس کی ویڈیو میں دیکھیں اس کے کپڑوں پہ کیک ہے, تو وہ اپنی طرف سچی ہے کیونکہ اس کا خدا مادہ تھا, اس کے لیے انسانی جذبوں کی قدر نہیں تھی. تو گویا کے کہنے کی بات یہ ہے کہ پھر اس وقت ہم غلطی پہ ہیں, ہم مسلمانوں نے وہ نسلیں تیار نہیں کی کہ جو تبدیلیاں لاتی تھیں, آج اسی لیے ٹوٹ پھوٹ ہے. کبھی اپنے ڈپریشن کے لفظ کو ینگ بچیوں میں سنا تھا کہ کسی سوسائٹی کی ینگ بچیاں ڈپریشن میں چلی جائیں؟ بچیوں کو تو چھوڑ دیں, اب جو نئی خبر ہے وہ کہ چھوٹے بچوں کو ڈپریشن کا مرض ہے. ڈاکٹرز نے یہ بھی ڈسکور کر لیا کہ یہ بچہ کہ یہ ڈپریس ہو گیا, اس کو اینٹی ڈپریسنگ دوائیاں دو. یہ سب دین سے دوری کی بات ہے. مثالی معاشرے کبھی ایسے نہیں ہوتے. یاد رکھیے جہاں دین بکھرتا نا وہاں خاندان ضرور بکھرے گا. یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے, جس سوسائٹی میں اسلام سے آپ دور ہوں گے وہاں فیملی سیٹ اپ ضرور بکھرے گا. غیروں کا تو بکھرا ہوگا, ہم نے ان کو جیتنا بھی انشاءاللہ اسی راستے سے, لیکن جب ہم مسلمانوں کا اپنا دین نہیں سیٹ, ہمارے اپنے ماحول اور ہمارے گھر ٹھیک نہیں, ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ کل میں نے ان کو یہی کہا کہ چلیے 2015 ہے نا, آج بیٹھ کے ارادے کرتے ہیں 1 سال کے لیے, اس پورے سال میں, اس پورے ملک میں, اس 1 سال کے اندر کوئی مسلمان ڈائیورس نہیں فائل ہوگی. وہ حیران ہو جائیں 2015 کے اینڈ پہ اس سال میں ایک بھی ڈائیورس مسلم گھروں میں نہیں ہوئی, کوئی ایک بچہ بارنے والے میں نہیں جا رہا, کوئی ایک چوری نہیں کر رہا, کوئی جھوٹ نہیں کر رہا, کوئی ایک مسلمان جیلوں میں نہ جائے. اسٹارٹ وتھ یور سیلف. آپ 1 سال کیا صرف یہ 2-4 ہفتے اپنے نیبرس کی برف اٹھانی شروع کر دیں, دیکھیے لوگ آپ کو خود پوچھیں گے ہو آر یو, ہمارا نبی دوسروں کے کوڑے اٹھا دے، ہمارا نبی دوسروں کے سامان اٹھا دے، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دین پہ آئیں اور ہم اپنے ہی دین کو پیچھے ڈال دیں اور کہہ دیں کہ ہم دین پہ ہیں، تو پھر عزت کہاں سے لوگ کریں گے؟ آج کہاں عزت ہے؟ ہم نیت کرنے، ہم نے کبھی پولیس گورنمنٹ سے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے ویزے نہیں لینے، ہم نے جھوٹی مدد نہیں لینی، ہم نے سیکھ لی وہ کہیں بیماری نہیں ہوتے، یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ کے بندو جاؤ پڑھو مسلمان کون ہوتے ہیں، ایک بندے نے سیکھ لی میں کر کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف متاثر ہوتے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا گول ہے. ہم اس سارے سلسلے میں انشاءاللہ جو بھی چیزیں پڑھیں گے پکل پڑھیں گے. الحمدللہ اس موضوع پہ آپ ہی کے ساتھ اسی جگہ پہ آج سے شاید 2 سال پہلے پیرنٹنگ سیمینار ہوا تھا، اس کی آڈیوز موجود ہیں، بچوں کو کیسے ڈیل کریں، بچوں کو، غصے والوں کو، ٹین ایجرز کو، سیکشولی کیسے، سب کچھ اس میں الحمدللہ اشارے موجود ہیں. لیکن یہاں ہم زیادہ کہانیاں پڑھیں گے، ایک یا دو بات کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اس پہلے سیشن کے اینڈ کو کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلے سیشن میں چلیں گے. لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے، ایک واقعہ ہے، ایک مسلمان مانگا، ایک نیک خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے ایک بکری منگوا کر گھر میں رکھ لی. ان کے شوہر کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بکری کیوں منگوائی ہے؟ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ آپ کی آمدنی مجھے مشکوک نظر آتی ہے، اس لیے میں اپنے دودھ سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی، بلکہ اسے بکری کا دودھ پلایا کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ذرا سی بھی غذا حرام کی شامل ہو. یہ جواب سن کر ان کے شوہر نے وہ پیشہ فوراً ترک کر دیا. دراصل یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا، جہاں تک ان کے شوہر کے پیشے یعنی آکوپیشن کا تعلق ہے، تو وہ ذریعہ حرام اور ناجائز نہیں تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیشہ مشکوک تھا. لیکن نیک نہاد بیوی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. اور یہ بات تو آپ نے علامہ اقبال کی ماں کے لیے بھی سنی ہوگی نا، کہ ان کے شوہر جو تھے وہ انگریز کی جاب کرتے تھے، جو آج کے دور میں ایسے جیسے ہم اس ملک میں رہنے والے گورنمنٹ کی جاب کریں، تو ماں کو لگا کہ آج کے دور میں انگریز کی جاب کرنا یہ بھی منافقت ہے. تو انہوں نے پھر علامہ اقبال کی پرورش کے لیے بکری پالی، اس کا دودھ بیچتی، تھوڑے جو پیسے آتے اس کے ان کی تربیت کرتی. تو اس کے حلال کا بہت اثر ہے. دو چیزیں میں خود بھی جو سمجھ سکی ہوں تھوڑا بہت دین کو، ایک ماں کیسی ہے، بیوی کیسی آپ لے کے آئے ہیں گھر میں، اس کے دودھ میں کتنا تقوی ہے، اس کے اندر اللہ کا توکل. اور انشاءاللہ اس پوری سیریز میں آپ کو ہر کردار میں سے ایک باتیں لکھا کر اینڈ پہ ہم آخری دن ایک چیک لسٹ بنائیں گے کہ ہم نے کیا کچھ پا لیا ہے، کہ ماں کا توکل کیسے کام آتا ہے اور ماں کا تقوی کیسے کام آتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد انسان دوسری طرف پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، اور یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ملے گا. کب ملے گا؟ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، جب ہمیں اس کا یقین ہے نا کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، تو اس کوائٹ اچیویبل. کوئی یہ نہ سوچے کہ آج کے دور میں اچھے بچے تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے. وہی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہی. آج بھی انگریز کا بچہ بھی روتے ہوئے روتا ہی ہے، اور مسلمان کا بچہ بھی ویسے ہی روتا ہے، بھوک لگتی ہے، شور بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں. اصل بات یہ کہ ہم نے ان کو انٹرٹین نہیں کرنا سیکھا، مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، ایک کسی کی بات یاد آ گئی، ایک ماں ہے، کافی ہفتے پہلے کی بات ہے، کہتی کہ میں ویسٹ میں رہتی تھی تو میں اپنے بچے کے لیے بڑی پریشان تھی اور مجھے فکر تھی. تو ایک عالم دین ہے، اللہ ان کو زندگی دے، وحید الدین صاحب، تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے اتنے تفکر کا اظہار کیا کہ میں کیا کروں، میں ویسٹ میں رہتی ہوں، میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دیتا اور میرا بچہ جو ہے وہ اس ماحول میں چلا جائے گا، میں یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کیا کروں کہ اس بچے کو لے کے کہاں چلی جاؤں. کافی لمبا چوڑا خط ہے، میں نے خود پڑھا. تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ بڑا خوبصورت تھا. انہوں نے کہا، آپ جیسی فکر مند ماں کا بچہ کبھی نہیں بہک سکتا، جہاں ہے وہیں رہیں، اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں. اور یہ سچ ہے، ہم سب کہتے ہیں ہم یہاں سے بھاگ جائیں، کدھر جائیں گے؟ یہ ایک اور موضوع ہے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس پہ بات آ جائے گی. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کے اندر ہی بٹھا سکتے ہیں نا، سعودی عرب ہی لے جائیں گے. سعودی عرب جائیں گے تو وہ سارا ساتھ ہی جو انٹرٹینمنٹ کا سامان جو ہے وہ وہاں بھی لے جائیں گے, تو وہ وہاں رہ کے بھی ادھر ہی ہیں. آج پہلے بچہ روتا تھا تو ماں کو پکڑاتے تھے بچہ, اب بچے کو فون پکڑاتے ہیں. ان کے آئی فون ہیں, ان کے آئی پیڈز ہیں, ان کی گیمز ہیں اور اسپیلز اور کیا کچھ نام میں آپ لوگوں سے سنتی رہتی ہوں. تو آپ اگر کیئر فل ماں ہیں نا تو یقین کیجئے, بہت ہی خوف کے ساتھ ہمیشہ یہ جملہ بولتی ہوں کہ جس طرح اسلام قیامت سے پہلے سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا ہے نا, ہے نا سب کو پتہ یہ بات, اسی طرح اسلام کا سورج بھی ویسٹ سے ہی طلوع ہونا ہے اور اس کے اثرات ہیں. آپ جو چینج آنی ہے نا وہ ویسٹرن مسلم سے آنی ہے. یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہی آپ کو خوش کرنے کے لیے. آج ویسٹ میں پلے ہوئے بچے جو نیک ہیں نا وہ ہمارے ملکوں کے نیک بچوں سے زیادہ نیک ہیں, کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے نہیں. ایک اور واقعہ بھی میں پڑھ رہی تھی, اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں, کہ پاکستان میں کوئی فارنر تھے جو فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ سینٹر کے ناطے سے کہیں کسی کورس کے لیے آئے ہوئے, تو معذور لوگوں کا علاج کرتے تھے, کسی شہر میں موجود تھے. ایک دن شاپنگ کے لیے گئے تو وہاں سے کچھ فروٹ خریدا اور ان کا خیال تھا کہ وہ فروٹ 65 روپیز کا بنتا ہے. 100 کا نوٹ دیا, واپس آئے تو پتا چلا کہ اس نے تو صرف 45 کاٹے ہیں. واپس گئے, جو ان کا کلیگ تھا اس کو کہنے لگے کہ تمہارے اس دکاندار نے پیسے کم کاٹے ہیں تو میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں. کہتے میں اس کو لے کے ان کے پاس چلا گیا تو دکاندار سے کہا کہ تم نے پیسے کم کاٹے, اس نے کہا نہیں جی میں نے کم نہیں کاٹے, میں نے جیسا کرو کہ تم اس کو کسی اچھی جگہ کر دو. تو کہتا ہے اس نے اس نوٹ کو کسی ڈونیشن باکس میں ڈال دیا. اب یہ شخص جو سنا رہا نا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں واقعات جب اس غیر مسلم کی عقل مندی یا اس کی ایمانداری کے دیکھے تو مجھے کوشچن پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے. ادھر ہم کہتے چلو شکر کم پیسے ہمارے تو نہیں کے آئے ہیں اور ادھر پیسے دے رہا ہے. کہتا میں نے اس کو بٹھا لیا, میں نے اسے کہا کہ تم سناؤ کہ یہ تمہارا کیا. اب یہ اس کی کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں. وہ شخص کہنے لگا, مسٹر رحمان اس کا نام تھا, کہنے لگا مسٹر عزیز ہالینڈ بلکہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بچے کی پرورش تعلیم و تربیت اور اصلاح نہایت اہم قومی مسئلہ سمجھا جاتا ہے جس پر حکومت اور عوام زیادہ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور اسے اولویت دیتے ہیں. بچے کی پہلی اصلاح گھر پر ہوتی ہے جس میں اس کے ماں باپ اور بڑے بھائی بہن پوری دلچسپی رکھتے ہیں. یہ بچہ اسکول پہنچتا ہے تو سینئر ٹیچرز کا ایک گروپ ہر وقت اس پر کڑی نگرانی رکھتا ہے. اگر وہ کوئی چیز توڑتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کی اطلاع پرنسپل کو دی جاتی ہے. وہ اس کے بارے میں ایک ورک شاپ کا اہتمام کرتا ہے جس میں والدین کی حاضری بھی لازمی ہوتی ہے. اس ورک شاپ میں بچے کے ماں باپ اور اس کے ٹیچرز وجہ پوچھتے ہیں جس کے اثر سے بچے نے یہ غلط کام کیا. پھر اس کے احوال کی اصلاح کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور اس میں یہ بات کہ بچے کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی نقصان ہوا تو اس کو تم نے بھگتنا ہے. تو یہ چیز چونکہ میں نے سیکھی ہوئی ہے تو میں اب اس ملک میں آ کر یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسی کا مال لے لوں. آپ کے بچے ادھر جاتے آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا کہ ایسے حالات حقیقت میں کتنے فیصد ہیں کہ نہیں, لیکن یہ تو مان لیں کہ یہ جہاں بے حیائی کو گناہ نہیں سمجھتے, گندگی سیکس کو گناہ نہیں سمجھتے, شرک کو گناہ نہیں سمجھتے, لیکن کچھ بیسک ایتھکس تو سکھاتے ہیں نا. اپنی جگہ لینی ہے, دوسرے کا نقصان نہیں کرنا اور اپنے ملک کو صاف رکھنا, یہ چیزیں تھیں, ٹریش نہیں پھینکنا. تو جب ایک نان مسلم لوگ یہ کر کے کم از کم اس کے دنیاوی فوائد لے سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو نقصان نہیں دیتے, تو اگر ہم مسلمان اگر اس کو لے کے چلیں تو کتنی بڑی بات ہوگی. تو دعا کرتے ہیں کہ ہم ان سب سے سیکھیں, دونوں طرف سے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلے سیشنز میں ہم کچھ چیزوں کو لیں گے, اگلا سیشن ہمارا جو ہوگا جس میں ہم کچھ حدیثوں کو لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالی ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کریں. کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں, جو بھی بات ہوئی. بلکہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ادھر چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ نوٹ پیڈ رکھیں, جو بات بھی سنتے ہیں اس میں آپ لکھتے جائے کریں اور پھر ہم بیچ میں اگلے سیشن سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کی جو ان پٹ ہے وہ لے کر آئیں, تاکہ ہم اس تھوڑے سے وقت کو اتنا کمپیکٹ یوز کریں کہ آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی نماز کے لیے انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں, اذان لگا دی. جس رخ پہ آپ بیٹھے نئے لوگ جو ان کو نہیں پتا ہوگا یہی ہمارے یہاں قبلے کا, پیچھے صفحے بنا لیں, باہر گلی میں بنا لیں. تو
باہر چیک کریں کہ بریک ابھی ہے تو پھر نہیں تو بعد میں ہے. جی انشاءاللہ نماز کے لیے, اور آن لائن والے ساتھی بھی اپنے حساب سے مینیج کریں تو ہم لوگ دوبارہ آپ سے واپس لیتے ہیں.